بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ زینب، آپ لوگوں کا اپنا پسندیدہ دلچسپ اور دل نشین گھرانہ پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور آپ تمام ناظرین کو ہنستے مسکراتے چہروں کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو نہضت کربلا اور اس کے پیغام پر چل رہی تھی کہ ہم پیغام کربلا کو کس طرح عالمی سطح پر رائج کر سکیں، اس خوبصورت موضوع پر چل رہی تھی، اور آپ لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج بھی اس پروگرام میں اسی خوبصورت موضوع پر دوبارہ سے گفتگو کریں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے خوبصورت موضوع پر آج ہمارے اسٹوڈیو میں کون سی مہمان موجود ہیں جو اس خوبصورت موضوع پر گفتگو کریں، تو گھبرائیے نہیں، آپ لوگوں کی من پسند شخصیت اور ہماری مذہبی اسکالر محترمہ معصومہ نقوی صاحبہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم معصومہ صاحبہ.
وعلیکم السلام.
کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم آج پھر ایک بار ہمارے ناظرین کے لیے رکھا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. تو یہاں میں سب سے پہلے تمام ناظرین کی جانب سے اور سحر عالمی نیٹ ورک کی ٹیم کی جانب سے آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. محترمہ معصومہ صاحبہ، میں سب سے پہلے آپ سے جو ریکویسٹ کروں گی یہ کہ اگر پاسیبل ہو تو پچھلے پروگرام کا ایک خلاصتاً آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ چونکہ جو ناظرین پچھلے پروگرام کسی بھی ریزن کی وجہ سے دیکھ نہیں سکے اور آج وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ ابھی ہماری گفتگو میں شامل ہو سکیں، تو اگر پاسیبل ہے تو آپ پچھلے پروگرام کا خلاصہ دو منٹ یا تین منٹ میں بیان کیجیے پلیز.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلى محمد وعجل فرجہم. جی، تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کو سلام عرض کرتی ہوں. جی، پچھلے پروگرام میں ہمارا موضوع بحث تھا کہ قیام امام حسین علیہ السلام کے اثرات یا ان کے مقاصد. وہاں پر ہم نے سب سے پہلے قیام امام حسین کے مقاصد بیان کیے تھے کہ امام حسین کی اس جنگ کا مقصد کیا تھا، جس میں سب سے پہلا مقصد ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ امام حسین کی یہ جنگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تھی، اور دوسری چیز یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس وقت کے ظالم خلفاء کا جو ہے بے نقاب کر سکیں اور بنی امیہ کی سازشوں کو بے نقاب کر دیا جائے. جیسے کہ بنی امیہ خود کو آل محمد کہہ کر معرفی کروا رہی تھی اور خود کو جو ہے اہل بیت کے طور پر پہچان کروا رہی تھی، تو امام حسین نے اپنے قیام کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ نہ تو یہ آل محمد ہیں اور نہ ہی یہ خدا کے نبی کے برحق جانشین ہیں، اور بلکہ یہ ایک ظالم اور مفسد لوگ ہیں. کہ جب امام حسین نے یہ جنگ کی تو لوگوں پہ یہ آشکار ہو گیا کہ یہ تو آل بیت پیغمبر نہیں بلکہ وہی اہل بیت پیغمبر ہے جو مظلومانہ کربلا میں شہید ہو گئے. اس میں دوسری بات جو اہم نقطہ ہم نے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ قیام امام حسین کے لیے جو ہے کربلا کے اس جنگ کے لیے خداوند تعالیٰ نے صرف امام حسین کو اور ان کے اہل بیت کو ہی کیوں چنا. جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا، جتنا بڑا کام ہوگا، اس کے جتنے زیادہ فوائد ہوں گے، جتنے زیادہ اثرات ہوں گے، اس امر کے لیے، اس فعل کی انجام دہی کے لیے بھی اتنی ہی بڑی شخصیت کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ امام حسین علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ وہ اہل بیت پیغمبر میں سے ہیں. دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی اپنی پرسنالٹی ایسی تھی، ان کا ایمان اس طرح تھا کہ لوگوں کے جو ہیں دل ان کی طرف کھینچتے تھے. جو ان سے ملاقات کرتا تھا وہی ان کی حقانیت کا قائل ہو جاتا تھا، وہی کہتا تھا کہ یہی حق ہیں. سب سے اہم اور تیسری وجہ یہ تھی کہ امام حسین وقت کے امام تھے، اور یہ ان کا وظیفہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے ظالم خلفاء، ظالم حکمرانوں کو بے نقاب کریں اور امت مسلمہ کو بتائیں کہ اسلام یہ نہیں ہے جو تم لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بلکہ حقیقت اسلام کیا ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے یہ بتایا کہ امام حسین کی جنگ کی بنیاد اور یزید کی جنگ کی بنیاد حق اور باطل تھے. امام حسین حق کے لیے لڑ رہے تھے اور یزید باطل کے لیے، اور دونوں کی بنیادی وجہ کیا تھی جنگ کی؟ ان کے عقائد تھے. امام حسین حق کے طلب گار تھے اور ان کے عقائد کی بنیاد بھی حق تھی، اور باطل جو ہے یزید باطل چاہتا تھا اور باطل کے لیے جنگ کر رہا تھا.
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. اب یہاں پہ اب اس پروگرام کی طرف پلٹتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو میں سب سے پہلا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پیغام کربلا کو عالمی سطح پر رائج کرنے کے لیے، فروغ کرنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟
جی بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے کہ عالمی سطح پر کس طرح ہم
پیغام کربلا کو رائج
پیغام
کر
کربلا
سکیں.
کو رائج کر سکیں
جی
یا فروغ کر سکیں. دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہی امام حسین کے قیام کا مقصد ہے کہ امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا, امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. جب ہم دیکھتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے امام حسین یہ قیام کرتے ہیں تو اس کے اثرات میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ امام چاہتے تھے کہ امت مسلمہ بلکہ تمام انسانیت پر حقانیت واضح ہو جائے اور تمام انسانیت تمام امت مسلمہ حق کی راہ پر چلے, سیدھے راستے کو اپنائیں, جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا اس مقصد کی طرف بڑھیں. جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری بھی یہی ذمہ داری, سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں. اب کیا ہمیں امام حسین کو رائج کرنے کے لیے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو رائج کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اس میں سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری ہونا چاہیے, ہمارا ایک عہد ہونا چاہیے, ایک ذمہ داری ہونی چاہیے. ہمیں ہم میں سے ہر انسان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ اس وقت ہمارا کیا وظیفہ ہے, ہماری کیا ذمہ داری ہے, ہماری گردن پہ اس وقت کیا حق ہے, کیا فرض قرار دیا جا رہا ہے, ہمیں کیا انجام دینا چاہیے. مثلاً بے حیثیت عالم اس کا ایک الگ وظیفہ ہے, بے حیثیت ایک عابد اس کا ایک الگ وظیفہ ہے, اور ایک خاتون کے طور پر ایک خاتون جو دفاتر میں کام کرتی ہے اس کا ایک الگ وظیفہ ہے, ایک خاتون جو گھروں میں کام کر رہی ہے اس کا ایک الگ وظیفہ ہے. یہاں پہ ہر انسان کو اپنے اپنے وظیفے کی پہچان ہونی چاہیے. اب یہاں پہ ہم چونکہ پروگرام گھرانا ہے تو اسی حوالے سے کہتے چلوں کہ اب گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون یہ کہے کہ میں گھر میں بیٹھے ہوئے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کیسے کر سکتی ہوں, میرا گھر کا ماحول تو ٹھیک ہے اس میں اب امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی گنجائش نہیں. یا خاتون یہ سوچے کیونکہ گھر کے تمام امور مردوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, مردوں کی دسترسی میں ہوتے ہیں, یہ کام مردوں کا ہے, خواتین کا نہیں ہے. نہیں, یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر دنیا کی ہر جگہ ہر کونے میں موجود ہے اور یہ ہر ایک کا فرض ہے. جو حق کو پہچان لے, جو حق کو سمجھ لے, اس پر فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرے. اب ایک خاتون کو دیکھتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں, مثلا ایک خاتون کی صرف ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پیٹ پالے, ان کی پرورش کرے, ان کو نہلانا دھلانا, گھر کے کام کاج, صفائی ستھرائی یا روابط اچھے رکھنے, وہ بھی گھریلو سطح پہ, اس میں بہت سی چیزیں رائج آ جاتی ہیں. جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ایک عورت کا فرض ہے, لیکن اسی فرض میں ایک احساس مسئولیت ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے, یہ میرا ایک فرض ہے جو خدا کی طرف سے مجھ پر عائد کیا گیا ہے, میں نے اسے کس طرح نبھانا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت حسینی خطوط پہ کی جائے, حسینی خد و خال دیا جائے ان بچوں کو. یا پھر جو میرے روابط ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ یا گھر سے باہر یا معاشرے میں, میں اپنے ان روابط کے ساتھ کس طرح پوری اتروں, کس طرح میری ذمہ داری کیا بنتی ہے, یہاں پہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کر سکتی ہوں. میرے گھر میں کوئی گناہ کار ہے, کوئی گناہ کر رہا ہے, یا میرے گھر سے باہر یا میرے جاننے والے لوگ صرف گناہ نہیں, کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کا راستہ غلط ہے یا اس کو درست راستے کی پہچان نہیں ہے, اگر آپ میں یہ شعور ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے, آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو درست راستہ دکھائیں. جیسے کہ مشورہ لینا, آپس میں خواتین بیٹھ جائیں, بچے بیٹھ جائیں, بچے اپنی والدہ سے مشورہ کرتے ہیں, بہنیں بھائی آپس میں مشورہ کرتے ہیں, والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں, اولاد والدین سے مشورہ, والدین میں کہا مشورے کے معاملے میں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص رہو, جب بھی کوئی تم سے مشورہ مانگے تو خالصانہ طور پہ مشورہ. یہ تمام وہ چیزیں ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جنہیں ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے, در حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور ان چھوٹے چھوٹے موارد سے لے کے جب ہم شروع کرتے ہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, تو ہم دنیا میں کس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ اسی خاتون نے اپنے گھر میں جو ہے اس چیز کی پرورش کرنی ہے کہ معاشرے کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ہے فضا قائم کر دے, معاشرے میں اس کی روح کو پیدا کر دے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ہم قبول کر سکیں. جب ہمیں کوئی ایسا حکم دے یا منع کرے کسی چیز سے تو ہمارے اندر یہ استعداد ہو, اور یہ استعداد یا استطاعت ہماری جو ہوتی ہیں گھر کی خواتین والدہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. جب دیکھتے ہیں کہ یا مثلا شوہر سے اگر کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو اس کی زوجہ کو چاہیے کہ اس کے لیے راستہ اس طرح راستہ ہموار کرے کہ اس کے مسائل حل ہو سکیں اور وہ سیدھے راستے پر آ سکے.
جی بہت بہت شکریہ. یہاں پر میں اگلا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, ابھی تو آپ نے بتایا کہ ذمہ داری انسان کے اندر احساس مسئولیت ہونی چاہیے کربلا کے پیغام کو فروغ دینے کے لیے. جی تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اگلا سوال پوچھوں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, پھر باقی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین, جائیے گا نہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ, ملتے ہیں بریک کے بعد.
پیغام کربلا عالم انسانیت کی ضرورت۔ تحریک کربلا تاریخ انسانیت کا ایک ایسا انسانی اور معنوی مکتب ہے جس کے ماننے والے ہر دور میں انسانی معاشرے کے بہترین انسان شمار کیے جاتے ہیں، اور اس کے ماننے والوں کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ ہر ممکنہ صورت میں عالمی سطح پر اس مکتب کی فکر اور عقیدے کو رواج دیا جائے۔ لہٰذا اس کے لیے وہ مختلف طور طریقے اپناتے ہیں، لیکن اس مکتب فکر کو عام کرنے کے لیے اہم راستے اس طرح سے ہیں: عالمی سطح پر اعلیٰ درجے کے مبلغ دینی ارسال کرنا، کلاس، سیمینار اور نمائش کا اہتمام کرنا، جدید ٹیکنالوجی اور میڈیا کو وسیلہ بنانا، مختلف مدارس اور یونیورسٹیوں میں گفتگو کے مواقع فراہم کرنا، مجالس اعضاء میں ذکر حسینی کے ساتھ فکر حسینی بنانا، جریدے، اخبار اور دوسرے قلمی ذرائع سے استفادہ کرنا۔
ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم و خیر مقدم پیش کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ کو ہماری یہ نریشن بھی پسند آئی ہوگی۔ آئیے ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ جی معصومہ صاحبہ، ابھی نریشن جو دیکھیے آپ نے، اس کے بارے میں اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو پلیز۔
جی بالکل، اس میں انہوں نے جس طرح کے بتایا ہے کہ اس قیام کو یا اس مقصد کو پھیلانے کے لیے دنیا پر رائج کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں، جی انہوں نے بہت اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا کہ جریدے، اخبار، سائٹس، یہ ساری چیزوں کو جو ہیں ہم جو آج کل جو ہے نرم افزار، سافٹ ویئر کی دنیا میں بہت نئی نئی عجوبات نظر آ رہے ہیں، ان سارے طریقوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جس طرح کے اسلام دشمن طاقتیں اسے استعمال کر رہی ہیں اسلام کے خلاف، ویسے ہی مسلمان اسے استعمال کر سکتے ہیں حق کے لیے، کہ ہم اس میں بہت سے طریقے آ سکتے ہیں کہ مثلا آپ سائٹیں درست کریں، سائٹس درست کریں، ویب سائٹس ہوں، ای میلز ہوں، اور ویب بلاگ درست کیے جائیں، بہت زیادہ اچھی اچھی چیزیں اس کے ذریعے۔ اب جس طرح کے نوجوان نسل بہت زیادہ ان چیزوں کی طرف جو ہے، ان کا بہت ہی زیادہ توجہ ان چیزوں کی طرف ہے، تو ان کے لیے ان چیزوں کی طرف جو ہے دسترسی بہت آسان ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کو جو ہے کنسنٹریٹ کریں اور ان کے اوپر توجہ دیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے مقاصد کو ان طریقوں کے ذریعے بیان کیے جائیں۔ اس کے علاوہ مجالس اور جو ہے عالمی سطح پر سیمینار کروانا بین الاقوامی، اس میں مسلم، غیر مسلم، ہر طرح کی قوموں کو جو ہے، ہر طرح کے مکتب فکر لوگوں کو جو ہے دعوت دینی چاہیے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آشنا ہو سکیں، اور جس قدر لوگ آشنا ہوں گے، کیونکہ یہ ایک مکتب حق ہے اور ایک جو ہے حق پر مبنی جو ہے قیام ہے، اس کے اوپر اس کی طرف ہر کوئی جو ہے متوجہ ہوگا، ہر کوئی جو کوئی بھی حق کو چاہتا ہے وہ اس کی طرف ضرور اور حتماً راغب ہوگا۔
جی، بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ۔ یہاں پر میں جو آپ سے اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کربلائی جو عاشورائی کلچر ہے، اس کو آئمہ معصومین یا انبیاء علیہ السلام نے کس طرح اپنی زندگی میں رائج کیا؟
سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ کا کلچر ہے جو آج اسلامی معاشرے میں مشہور ہو گیا عاشورائی کے یا محرم کے نام سے، اس میں ہم دیکھتے ہیں مجالس ہے، آزاداری ہے، سوگواری ہے، ماتم ہے، عزا ہے، یہ سب کچھ۔ اس کلی طور پہ میں اس کلچر کی بات کر رہی ہوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثلا مجالس کو برپا کرنے میں ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے امام باقر علیہ السلام تھے جو اپنے اصحاب اور یاران کو اکٹھا کرتے تھے اور بٹھاتے تھے کہ مجلس عزا میں بیٹھے ہیں، اور مل کر جو ہے سوگ مناتے تھے، عزاداری کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے یہ چیزیں موجود تھیں، جبکہ امام حسین اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا سرزد ہوتی ہے، تو ان کو جب زمین پہ
ترک اولا
ہوتا ہے، اور جب ان کو جو ہے زمین پر جو ہے خداوند تعالیٰ کے حکم سے بھیجا جاتا ہے، حضرت آدم روتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے اس ترک اولا کا جبران کر سکیں، تو خدا سے مدد مانگتے ہیں، تو خدا جو ہے انہیں پنچن آل ابا کا جو ہے نام سکھایا جاتا ہے حضرت جبرائیل کے ذریعے۔ تو جب پنچن میں سے امام حسین کے نام پر آتے ہیں، تو حضرت آدم کا جو ہے دل جو ہے وہ غمگین ہو جاتا ہے، تو خدا سے سوال کرتے ہیں یہ کون ہے، تو خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ حسین ہے جو آخر الزمان نبی کے جو ہے نواسے ہوں گے، اور انہیں اس طرح شہید کیا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت آدم ان کے لیے گریا بھی کرتے ہیں اور ان کے قاتلین پر لعنت بھی فرماتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور واقعہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت اپنے حواریوں کے ساتھ ایک دفعہ سفر پہ نکلتے ہیں اور میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو وہاں جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اگر جو ہے وہاں سے گزرتے ہیں تو ان کے پاؤں میں جو ان کے جوتے کے جو ہیں بند ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے تسمے. ہیں درست ہے تسمے ٹوٹ جاتے ہیں اور ان کے پاؤں سے جوتا اتر جاتا ہے اور ان کے پاؤں میں ایک کیل ایک کانٹا سا چبھ جاتا ہے اور ان کے پاؤں سے خون بہنے لگتا ہے. تو خدا سے سوال کرتے ہیں کہ یا خدایا میرے سے کیا خطا سرزد ہوئی؟ تو خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں, تم سے خطا سرزد نہیں ہوئی بلکہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ آخری نبی کے نواسے شہید ہو جائیں گے, مظلومانہ شہید ہو جائیں گے, اور تمہارے پاؤں سے خون اس لیے آیا ہے کہ تاکہ تمہیں اس جگہ کے بارے میں بتا سکیں گے, تمہیں جو ہے ہمسوئی دی جا سکے, تاکہ تمہارا خون بھی اس جگہ پہ ایسے ہی جو ہے بہنے لگا ہے جیسے کہ امام حسین کا ان قریب بہے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ حسین کون ہے اور انہیں کون شہید کرے گا؟ تو خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ حسین جو ہے آخری نبی کے نواسے ہیں اور ان کا قاتل وہ ہے کہ جس پہ زمین و آسمان کے جو ہیں پرندے, زمین میں رہنے والی پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور ہوا میں اڑنے والے پرندے تک اس پر لعنت کرتے ہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ جو ہیں یزید پر لعنت فرماتے ہیں اور حضرت یوشع ابن نون جو ہے آمین فرماتے ہیں. اسی طرح ہم جناب زکریا کا واقعہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں جب خدا مند تعالیٰ سے پنچن عالیہ با کے نام کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے, تو بالکل حضرت آدم کی طرح امام حسین کے نام پر جو ہے وہ بھی گریا فرماتے ہیں اور خدا سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, یہ کیوں میرا دل جو ہے حسین کے نام سے غمزدہ ہو جاتا ہے؟ تو خدا مند تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں اور ان کی شہادت کی جو ہے پوری داستان سنائی جاتی ہے حضرت زکریا کو. جب حضرت زکریا ایسا سنتے ہیں تو کہتے ہیں خدا مند تعالیٰ کہ مجھے بھی جو ہے ایک ایسا بیٹا عطا کر کہ جس کے غم میں میں بھی جو ہے غمگین ہو سکوں اور اپنے آخری نبی کے ساتھ ہمدردی کر سکوں. تو خدا مند تعالیٰ حضرت زکریا کو یاشا نامی بیٹا عطا کرتے ہیں کہ جو اپنے اس وقت کے ظالموں کے ہاتھوں بری طرح بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے جاتے ہیں. یہ سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی ولادت آخر الزماں کے ظہور سے بھی پہلے انبیاء جو ہیں امام حسین کے اس غم پر روتے رہے ہیں اور ان کے قاتلوں پر لعنت فرماتے رہے ہیں. خود حضرت امام حسین کی ولادت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ یا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا یا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام امام حسین کے پاس جب اٹھاتے انہیں پیار کرتے, جب کربلا کی یاد آتی تو روتے گریا فرماتے, جب پانی دیکھتی جناب سیدہ تو ان کو کربلا یاد آتی. یہ سارے واقعات جو ہیں یہ سارے اسی کلچر کو عام کر رہے ہیں, یعنی انہوں نے اس کربلا کے واقعے سے پہلے انبیاء نے آئمہ معصومین نے کربلا کے واقعے سے پہلے ہی امام حسین پر روئے, انہوں نے کربلا کے واقعے دسویں محرم کے دن کے لیے گریا فرمایا, اور اس کے بعد امام باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, انہوں نے مختلف مواقع میں جو ہے مجالس برپا کی, شاعروں کو بلاتے کہ آؤ میرے امام حسین کے لیے مرثیہ خوانی کی جائے. یہ سارے ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں.
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. یہاں پر میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس عاشورائی کلچر کو ہم کس طرح زندہ رکھ سکتے ہیں, کیا طریقے اپنائیں کہ اس کو ہم زندہ رکھ سکیں؟
اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورائی کو زندہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جو ہیں مومنین کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے کہ زیارت اربعین پڑھنی چاہیے, یعنی مومن وہ ہے جو زیارت اربعین پڑھے. اب ہم دیکھتے ہیں زیارت اربعین کیا ہے. اربعین جو ہے وہ امام حسین کے بارے میں ایک زیارت نامہ ہے جس کے بارے میں کربلا کے واقعات اور بہت سی دوسری چیزوں کا ذکر کیا گیا. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں آخر مومنین کی نشانیوں میں سے اس زیارت اربعین کو قرار دیا گیا کہ امام حسین کی زیارت اربعین پڑھیں, تو اس میں بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ آئمہ معصومین نے یہ چاہا کہ امام حسین کے قیام کو مومنین یاد کرتے رہیں, ان کے مقاصد کو یاد کرتے رہیں, اس طرح اس جو ہے امام حسین کے اس عاشورہ کے دن کو زندہ رکھا جائے تاکہ مومنین کے دل زندہ رہیں, ان کے دلوں میں ایمان اجاگر رہے, وہ دنیا کو جو ہے اپنے سے دور رکھ سکیں, ظالموں کے ساتھ ہمیشہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں. تو زیارت اربعین جو ہے ایک طریقہ ہے امام حسین کے اس قیام کو زندہ رکھنے کا, اور دوسرا جو ہے امام حسین پر گریا. جس طرح کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ تمام اکثر انبیاء نے اور آئمہ معصومین نے امام حسین کے لیے گریا کیا, اسی طرح یہ گریا, یہ رونا, یہ عزاداری, یہ سوگ جو ہے اس قیام کو زندہ رکھے گا. کیونکہ یہ گریا جو ہے اس کے بارے میں ایک بات بتاتے چلوں کہ خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن کا جو ہے اسلحہ ہے, مومن کا صلاح کیا ہے, اس کی دعا ہے یا اس کا گریہ ہے, اور عبادت میں مزہ اسی وقت ہے جب اس میں جو ہے گریہ ہو, جب اس کے اندر حالت گریہ موجود ہو. انسان جب گریہ کرتا ہے, اس کا دل نرم ہوتا ہے, اس وقت وہ خداوند تعالیٰ کے بہت نزدیک ہوتا ہے. جیسے کہ عبادت کی بھی ہم نے اعلیٰ ترین حالت یہی آج تک روایات میں پڑھی ہے, احادیث میں, قرآن پاک میں بھی ہے کہ عبادت کی معراج اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان حالت گریہ میں ہوتا ہے. اور آئمہ معصومین نے ہمیں یہاں تک سفارش کی ہے کہ جب تم اپنے کسی غم میں جو ہے مبتلا ہو جاؤ, تب بھی امام حسین کو یاد کر کے گریہ فرماؤ. کہ یہ بھی امام حسین کے قیام کو زندہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے. اور محبت اہل بیت علیہم السلام. اب محبت اہل
جی, ایکسکیوز می معصومہ صاحبہ, ہماری ایک مہمان ٹیلی فون پر موجود ہیں, ان سے سوال پوچھتے ہیں پھر آپ سے. جی جی ناظرین, ابھی لائن پر ہماری مذہبی اسکالر محترمہ سلمہ حسینی صاحبہ موجود ہیں, آئیے ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں اور پھر آپ اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم.
السلام علیکم
جی. محترمہ سلمہ حسینی صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ٹیلی فون لائن پر تشریف لائیں, اور آپ کو میں تمام ناظرین کی جانب سے اور سحر عالمی نیٹ ورک کی ٹیم کی جانب سے گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں. جی محترمہ سلمہ حسینی صاحبہ, ہمارا جو پروگرام ہے گھرانہ, اس میں جس خوبصورت موضوع پر گفتگو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر پیغام کربلا کو کس طرح ہم عالمی سطح پر فروغ دیکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پر آپ سے جو سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ ایک ماں کون سا ایسا طریقہ اپنائے کہ جس سے وہ اپنے بچے کو حسینی فکر دے سکتی ہے, حسینی بنا سکتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گی؟
جی, سب سے پہلے میں آپ کو اور تمام ناظرین کو سلام عرض کرتی ہوں.
جی وعلیکم السلام.
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہم اس کے جواب میں یہ بتا سکتے ہیں کہ ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں ایک عظیم کردار ہے. ایک ماں جب ایک حسینی ماں ہو, وہ جب اپنے بچے کو حسینی تربیت دے گی تو وہ بچپن سے اپنے بچے کو حسینی بنا سکتی ہے. کیونکہ ہمارے روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی منہ کو خاک کربلا سے متبرک کرے. اس کا مطلب ہے یہ, یعنی ایک ماں اور والدین بچے کو زندگی کے اولین لحظات سے حسینی بنائے. جو پہلا خون اس دنیا میں اس کے بدن میں گردش کرے گا وہ خون خون حسینی ہو, اس خون میں حسینی جذبہ پایا جائے, اس خون میں وہ خون خون حسینی ہو. یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے. جب ہم آگے بڑھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماں بچے کے افکار کو حسینی بناتی ہے. جب بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے, ایک ماں بچے کے افکار اور فکر اور کردار کو حسینی بناتی ہے. کس طرح سے ایک ماں یہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو حسینی بنائے؟ تو ہم یہاں پر دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں. ایک یہ کہ ایک ماں اپنے بچے کو آگاہ کرتی ہے حسینی کردار سے اور حسینیت سے, حسینیت کے راستے سے اور حسینیت کے طرز فکر سے جس پر چلنے سے وہ حسینی بن سکتا ہے.
جی بالکل.
کیونکہ ہمارے لیے امام حسین علیہ السلام صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے بلکہ ایک فکر کا نام ہے.
جی,
ایک راستے کا نام ہے, جو راستہ سعادت کا راستہ ہے, جو راستہ کمال کا راستہ ہے, جو راستہ ہدایت کا راستہ ہے.
جی,
میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الحسینہ مصباح الہدى والسفینۃ النجاۃ. یعنی حسین کا راستہ ہدایت کا راستہ, حسین کا راستہ سعادت کا راستہ. تو ایک ماں کیا کرتی ہے, ایک ماں اپنے بچے کو یہی سمجھاتی ہے کہ حسینیت ایک کردار کا نام ہے, جیسے یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے.
جی,
جو اب بھی زمانے میں یزیدیت کردار موجود ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حسینیت کردار کیا ہوتی ہے. حسینی کردار وہ کردار ہے جو تمام خوبیوں اور کمالات کا سرچشمہ ہے.
جی,
ایک ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کو حسینی بنانے کے لیے دو چیزوں پر خاص توجہ دے, ایک فکر اور کردار حسینی سے خود آگاہی حاصل کرے اور اپنے اولاد کو آگاہ کرے, اس کردار کے مطابق اس کو تربیت کرے, اس کو یہ سکھائے کہ حسینی کردار ایسے صفات کا مجموعہ ہے جن کو اپنانے انسان کو حسینی بناتی ہیں. وہ صفات کیا ہوتے ہیں؟ وہ صفات تمام اچھے صفات, تمام وہ صفات جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے, شجاعت, عبودیت, فداکاری, ایثار, خلوص, ظالم کے خلاف کھڑا ہونا, جس کردار میں خلوص نہ ہو, جس کے اقدار میں شجاعت نہ ہو, جس کردار میں عبادت نہ ہو, ایثار نہ ہو, وہ کردار حسینی کردار نہیں ہو سکتا. اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ماں سب سے پہلے مرحلہ اس کا یہ ہے کہ وہ آگاہی دے اپنے اولاد کو ایسی تربیت دے کہ وہ تربیت حسینی تربیت ہو, اس راستے سے بچے کو آگاہ کرے جو راستہ حسینی راستہ ہے.
جی
اور ایک ماں اپنی اولاد کو تمام اصول اور فروغ سے آگاہ کرے جن کی خاطر وہ حسینی بن سکتا ہے. جن اصول اور فروغ کا مظاہرہ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا میں کیا, تو میں پوائنٹ جو ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہوں, وہ یہ کہ ایک ماں اپنے بچے کو اس بات کی جہانی کروائے کہ دوسرا راستہ جو اس کو حسینی بنا سکتا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے بچے کے لیے ایک بہترین ایڈیل اور نمونہ پیش کرے. اور وہ بہترین نمونہ اور ایڈیل کیا ہو سکتا ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کے افکار و کردار اور خود امام حسین علیہ السلام کا جو راستہ ہے, اور خود شہدائے کربلا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے جوانوں کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے.
جی محترمہ سلمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہمارے سوال کا جواب دیا. یہیں پر آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں, اللہ حافظ.
بہت بہت شکریہ, خدا
حافظ. جی خدا حافظ. جی معصومہ صاحبہ, اگر آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں, کچھ تبصرہ کرنا چاہیں تو پلیز, کہ ایک ماں کس طرح اپنے بچے کو حسینی کردار سکھا سکتی ہے, کس طرح حسینی بنا سکتی ہے, اس کے بارے میں انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں محترمہ سلمہ حسینی صاحبہ نے بتایا. اگر آپ مزید کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں تو پلیز کرنا پھر.
جی بالکل, انہوں نے بہت ہی اچھے نکات کی طرف اشارہ کیا کہ سب سے پہلے ایک ماں کو حسینی اقدار, حسینی افکار سے خود آشنا ہونا چاہیے اور پھر ان پر عمل بھی کرنا چاہیے. جب یہ علم اور عمل دونوں ہوں گے تو بالکل جو ہے ان کے بچوں پر اس تربیت کا اثر ہوگا, اس علم کا اور اس عمل کا اس طرح سے اثر ہوگا کہ وہ بچے واقعاً حسینی اقدار اور حسینی عزم اور حسینی شخصیت لے کر ہی دنیا میں سامنے آئیں گے اور یقیناً اس دنیا میں جو ہے حسینی کردار ہی ادا کریں گے.
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. یہیں پر چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین جائیے گا نہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
ایام عزا کے سلسلے میں آپ کو تسلیت عرض کرتی ہوں. جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پیغام کربلا کو پھیلانا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آئیے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک اور موجود ہیں, ان سے ایک سوال عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایام عزا کے سلسلے میں تسلیت پیش کرتی ہوں.
میں بھی آپ کو اور تمام عالم اسلام ناظرین کو تسلیت پیش کرتی ہوں.
کیا پیغام کربلا کے سلسلے میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟
جی بالکل.
پیغام کربلا کو عالمی پیمانے پر رواج دینے کی ضرورت کیوں ہے؟
دیکھیے, معرکہ کربلا دراصل مقتل نہیں مکتب ہے, اور جس میں ایسی درسگاہ جہاں حق و باطل کا صحیح تعارف کروایا جا سکتا ہے, اور ہم دنیا کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ دو بادشاہوں کے درمیان سیاسی جنگ نہیں تھی, بلکہ جب دین کو معاشرے سے ختم کر دیا گیا اور جب انسانیت کو ظلم کی زنجیر پہنائی جانے لگی اور جب ظلم کی انتہا ہو چکی, تو ایسے میں سید الشہداء حسین ابن علی نے ایسا قیام کیا اور دنیا کو بتایا کہ عزت کی زندگی, عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں دشمنان اسلام یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ اسلام ایک وائلنس, جبر اور ظلم کا دین ہے. تو ہم ان کو بتانا یہ چاہیں گے, ایسے میں نوجوانوں کی اور تمام مکاتب فکر اسلامی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کربلا کا صحیح تعارف کریں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ یہ وہ اسلام نہیں جو تم نے تعارف کروایا, بلکہ اسلام وہ ہے, جو جس کا اصلی تعارف کربلا والوں نے تعارف کروایا ہے. جو اور آج جو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں, جو جن ممالک میں بیداری اسلامی ہو رہی ہے اور انقلاب آ رہا ہے, وہ دراصل اسی مکتب کربلا کا نتیجہ ہے. در نوا یہ زندگی سوز از حسین, اہل حق حریت آموز از حسین.
بہت شکریہ اپنی رائے سے آگاہ کرنے کا. ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ ہماری ایک عزیز جنہوں نے خوبصورت رائے سے ہمیں آگاہ کیا. انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ایک نئے پروگرام کے ساتھ, ایک نئے سوال کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. پی ایم آئی.
ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم اور خیر مقدم پیش کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ عوامی رائے پر مشتمل آپ کو ہماری یہ رپورٹ بھی بہت پسند آئی ہوگی. آئیے ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی محترمہ مسما صاحبہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی اور درمیان میں بریک لینا پڑی. یہاں پھر میں آپ سے جو سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پیغام کربلا کو کس طرح ہم ہمیشہ کے لیے باقی رکھ سکتے ہیں؟
قیام کربلا کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ ترک دنیا کی ہے. یعنی جیسے کہ احادیث میں کہ حب الدنیا راس و کل خطیہ، یعنی ہر گناہ ہر خطا کی جو ہے وجہ جو ہے وہ محبت دنیا ہے. اگر محبت دنیا کو دل سے نکال دیا جائے تو یہ ایک الہی فرض ہے کہ ہم اس قیام کو عام کریں، اس مقصد کو ہم پوری انسانیت تک جو ہے پھیلائیں. اور اس مقصد کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہمیں حب الدنیا جو ہے اپنے دل سے نکالنی پڑے گی، اور خدا کے لیے محبت اور آخرت کی محبت اور امام حسین کی محبت تبھی دل میں آئے گی جب آپ کے دل میں سے دنیا کی محبت چلی جائے گی. دوسری چیز جو ہے وہ محبت اہل بیت ہے، کہ جس قدر آپ کے دل میں محبت ہوگی، اور محبت کے لیے سب سے پہلی چیز معرفت ہے. معرفت کے ساتھ جب محبت ہوگی تو یقیناً اثر کرے گی. اس میں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کیا اثر رکھتی ہے. اہل بیت سے محبت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت نے فرمایا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے. جیسے کہ حضرت سلمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. یعنی ہم اہل بیت سے کیا مراد، کیا وہ ان کے خاندان میں سے، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے عزیز و اقارب میں سے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی وجہ ان کی وہ معرفت تھی اہل بیت کے لیے، معرفت ان کی دل میں جو اہل بیت کی محبت تھی وہ وجہ تھی ان کا اہل بیت میں شمار ہونا. یہاں ہم کچھ اور نمونے بھی دیکھتے ہیں کہ صرف حضرت سلمان کو جو ہے اہل بیت میں سے نہیں کہا گیا، بلکہ جناب فضا کو کہا گیا ہے، اور بہت سی مثالیں. اور یہ سلسلہ جو ہے ہمیشہ جاری رہے گا کہ اہل بیت کی محبت رکھنے والے خود اہل بیت میں سے ہو جائیں، کہ جب وہ اہل بیت کی محبت اور معرفت دونوں ساتھ رکھیں گے، ان کے سیرے پر عمل کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے راستے پر آگے قدم بڑھاتے جائیں گے، تو وہ اہل بیت کے ساتھ ہم قدم ہو جائیں گے. جی. ہم قدم اس میں مقام و مرتبے والا نہیں، ہم قدم یعنی اس مقصد میں ان کے ساتھ جو ہے چلیں گے.
موسمہ صاحبہ، یہیں پر ابھی آپ نے بتایا کہ حب دنیا جو ہے وہ تمام خطاؤں کے اس میں ہے، تو اس کے بارے میں آپ گھریلو خواتین کو کیا کہیں گی کہ آج کل کے چونکہ ایک تو مہنگائی کا دور ہے، اور پھر بعضی سب گھرانوں کی جو ہے وہ اقتصادی حالت بھی ایک جیسی نہیں ہے، اور پھر دیکھا دیکھی میں خواتین پھر آج ہمیں یہ چیز چاہیے، آج وہ چیز چاہیے، تو بس انہیں محبت دنیا میں جو ہے اس سے کس طرح وہ اپنے آپ کو دور ہٹائیں؟
بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور کیا کہنا چاہیں گے؟ بے شک یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. تو حب الدنیا جو ہے نا، اگر دیکھا جائے تو خواتین میں ضرورت سے زیادہ ہے. یہ ماڈرنزم کے پیچھے بھیجنا، پیچھے بھاگنا، اور جدیت ہر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ یہ چیز جو ہے نئی آئی ہے بازار میں، میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، یا فلاں کے پاس یہ چیز ہے میں کیوں پیچھے، اس میں نہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بجٹ کیا ہے، نہ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر پہ اس کا کیا اثرات پڑے گا، نہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے شوہر حضرات کا اس پہ ان باتوں کی وجہ سے کیا اثر پڑ رہا ہے. یا خود ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ یہ محبت جو ہے ہمارے ایمان کو آہستہ آہستہ خراب کر رہی ہے، ہمارے دل کے اندر سے ایمان کو ختم کر رہی ہے. یہ جو ہم ہر وقت حسینی حسینی ہونا کہتے رہتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ حسینیت ہمارے اندر کم ہوتی جائے گی، کیونکہ کربلا کی خواتین ہمارے سامنے نمونہ ہے جنہوں نے پیاس میں بھی جو ہے اپنے ایمان کے اپنے ایمان پر قائم رہی، اپنے پیاروں کو دے کر بھی ہے اپنے ایمان پر قائم رہی، اور نہایت ہی محبت اور کمال معرفت کے ساتھ جو ہے امام کا ساتھ دیتی رہی. جب ہم جیسی خواتین کے بارے میں کہا جائے گا کہ جب ہمارے سامنے ایسا کوئی موقع آئے گا تو ہم کیا سوچنے لگیں گے؟ کیا ہم یہ سوچیں گے نہیں یہ بازار میں ایک نئی چیز آئی ہے، پہلے یہ لے لیں پھر چلتے ہیں ہم حسینی افکار پہ عمل بھی کرنا شروع کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس طرح جناب سیدہ زہرا کی ہمارے سامنے سیرت ہے کہ کس طرح وہ اپنے گھر کے کام کس طرح کرتی تھی، یا کس طرح انہوں نے اپنے گھر کا بجٹ کس طرح سیٹ کیا ہوا تھا، یا کس طرح امام علی علیہ السلام کا جو ہے وہ ساتھ دیتی تھیں کہ کئی کئی دن بھوک اور پیاس بھی کاٹ لی جاتی تھی، اور شادی کے رات کس طرح انہوں نے اپنا گردن بند جو ہے وہ خیرات کر دیا. یہ سارے نمونے اگر ہم واقعاً پیروان حضرت زہرا ہیں، تو بے شک ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو ہمیں نئی سے نئی چیزوں کی طرف ہماری نظر پڑتی ہے، اور ہمارا دل چاہتا ہے یہ سارا لے لیں، لیکن جب بھی ہم حب الدنیا کے پیچھے چلیں گے نا تو ہمیشہ ہمارے پاؤں ہماری چادر سے باہر ہی جائیں گے، اور چادر سے پاؤں باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گریں گے، زمین پر گریں گے. ہم مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، ہم گھریلو لحاظ سے، اور ہم ایمانی لحاظ سے ہم جو ہے بہت پیچھے رہ جائیں گے.
جی بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. یہاں پر میں آپ سے اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس مقصد کی حصول کے لیے یعنی پیغام کربلا کو پوری دنیا پر رائج کرنے کے لیے آج کل جو ہمارے مراکز دینی ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟
جی مراکز دینی کیا کردار ادا کر رہے ہیں یا وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ دو مختلف سوال ہیں اور ان دونوں کا جواب جو ہے بہت ہی مفصل ہے. یہاں پہ کلی طور پر یہ بتاؤں گی کہ مراکز دینی کی اہمیت کیا ہے. کہ اسلام میں مساجد, ممبر, حسینیہ, ان کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی گئی ہے. ہم نماز گھر میں اکیلے فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اسلام نے فضیلت دی کہ باجماعت ہو کے پڑھو. ہم آگے پیچھے جا کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن خداوند تعالیٰ نے فضیلت کس کو دی؟ حج کو دی, جو ایک اجتماعی عبادت ہے. ہم گھر میں امام حسین پر گریا کر سکتے ہیں, ہم ظالمین پر جو ہے ظالمین کی مخالفت کر سکتے ہیں دل سے بھی عمل سے بھی, لیکن اسلام نے فضیلت کس کو دی؟ اجتماعی کی. جب ایک اجتماع ہوتا ہے تو اجتماع کا مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کی تربیت اجتماعی طور پہ ہو, انسان اجتماعی طور پر ترقی کرے. اس یعنی پورے کی پوری انسانیت جو ہے وہ پیش رفت کرے, ترقی کرے اور اس کے اندر علم ہو اور اس کے اندر معرفت ہو. یا ہم حسینی اور مساجد دیکھتے ہیں.
جی ایکسکیوز می معصومہ صاحبہ, یہاں پر چھوٹا سا بریک دیتے ہیں پھر اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین جائیے گا نہیں, رہیے گا ہمارے ساتھ, لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.
امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں روز عاشور سپاہ شام کے سامنے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ, دعی ابن دعی نے مجھے موت اور ذلت کے درمیان کھڑا کر دیا ہے اور ذلت ہم سے کوسوں دور ہے. خدا اور اس کا رسول اور وہ پاک دامن جن میں ہم نے تربیت پائی ہے ہمیں اس فعل کی اجازت نہیں دیتے کہ ایک پست انسان کی اطاعت کریں.
ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو گھرانہ پروگرام میں موسٹ ویلکم و خیر مقدم پیش کرتی ہوں. آئیے ناظرین اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. جی معصومہ صاحبہ, آپ بتا رہی تھیں کہ مراکز دینی کیا اہمیت رکھتے ہیں.
تو مراکز دینی ہم جان دیکھتے ہیں کہ مراکز دینی کی اہمیت یہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ خداوند تعالیٰ جو ہے پسند کرتا ہے کہ انسان اجتماعی طور پر ترقی کرے, اجتماعی طور پر انسان کی تربیت ہو سکے. جی. اجتماعی طور پر انسان علم اور معرفت کو کسب کرے اور اجتماعی طور پر جو ہے وہ ایمان کے درجے پہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے بڑھتا جائے, ایمان کے درجات آگے سے آگے جو ہے کسب کرتا جائے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حسینیہ, مجالس, مدارس حسینیہ یا مساجد, امام بارگاہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اس لیے اہمیت دی گئی ہے تاکہ وہاں پہ لوگ مل بیٹھ کر جو ہے علم حاصل کر سکیں. یہاں پر بہت سی چیزیں یہ آتی ہیں کہ ان مجالس ان نزاداریوں میں شامل ہونے کے مقاصد شامل ہو جاتے ہیں. ان مساجد کا جو ہے لوگوں کا اکٹھا بیٹھنا ان کے اندر فکر کو جو ہے تبدیل کرتا ہے, ان کی فکر میں جو ہے جدیت لاتا ہے. ان کی فکر جب ایک انسان تنہا ہوگا تو وہ اپنی فکر کے مطابق چلے گا, جب 10-20 افراد یا لاکھوں افراد اکٹھے ہوں گے تو ان کی اکٹھے ہو کر ایک فکر جو ہے ایک بہت ہی عمدہ خیال, ایک بہت ہی عمدہ نظریہ اور ایک بہت ہی عمدہ رائے حل پیش کرے گی. اس طرح سے ان مساجد اور ان حسینیوں کی اہمیت جو ہے اس کو ہم بررسی کر سکتے ہیں. اور یہ ایک بہت ہی مفصل موضوع ہے کہ جس پر بحث کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ وقت درکار ہے.
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ. آپ سے جو میں اگلا سوال پوچھنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ نہضت کربلا کی بقا کے لیے جو ہے علماء اور فضلاء, جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں, علماء حضرات ہیں, انہوں نے کیا کردار ادا کیا, وہ کیا کر رہے ہیں, کہ کس یعنی کون سے ایسے طریقے اپنا رہے ہیں کہ جس کے ذریعے اس نہضت کو باقی رکھا جا رہا ہے؟
دیکھیں علماء نے جو طریقے اپنائے ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے مذاکرے ہیں, خطبے ہیں, نماز جمعہ کے خطبات ہیں, اس کے علاوہ جو ہے مجالس, اور اس کے علاوہ جو دعاؤں کے پروگرام ہیں یہ سارے علماء نے جو رکھے ہیں. جی. اس میں جو ہے ہمیں بہت ہی زیادہ اس قیام کو پھیلانے کے جو ہے بہت ہی زیادہ اثرات نظر آ رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ علماء کس طرح اس کو پھیلا سکتے ہیں یا کس طرح وہ زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. علماء اس مقصد کو پھیلانے کے لیے چاہے وہ جو بھی طریقہ اپنائیں, کتاب کا اپنائیں, لکھ کے اپنائیں, بول کے اپنائیں, عمل سے اپنائیں, اس میں سب سے مؤثر طریقہ جو ہے اس میں یہ ہے کہ ہر عالم جو اپنے علم پر عمل کرے. جب ایک عالم اپنے علم پر عمل کرے گا تو وہ چاہے اس کا لکھا ہوا لوگ پڑھیں گے تو بھی تاثیر رکھے گا, اگر اس کو سنیں گے تو بھی تاثیر رکھے گا، اگر اسے دیکھیں گے تو بھی تاثیر رکھے گا۔ علماء نے کس طرح اس نہضت کو خیال رکھا ہے یا کس طرح اس کو بچایا ہوا ہے، اس میں ہم دیکھے ہیں کہ علماء جو ہے خرافات کے خلاف کس طرح مبارزہ کر رہے ہیں، کس طرح خرافات کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ جیسے کئی سال تک جو ہے کہا جاتا تھا کہ گھوڑے کے سم کی جو نال ہے وہ متبرک ہے، اور عموماً ہمارے معاشروں میں جو ہے اس چیز کو جو ہے خاص طور پر ہندو پاکستان میں بہت ہی اہمیت دی جاتی تھی ان چیزوں کو کہ گھوڑے کی سم جو ہے، بعد میں علماء نے اس چیز کو کشف کیا کہ یہ متبرک نہیں ہے۔ بلکہ کہاں سے اس کو متبرک کیا گیا کہ جب امام حسین علیہ السلام کو یہ یزیدی لشکر شہید کرنے گیا تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کی سموں کو تبدیل کیا، نئے نال لگائے، اور جب یہ نال امام حسین اور شہداء کے بدن پہ ٹکراتے تو ان لوگوں نے انہی نالوں کو نکال کر جو ہے تقسیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ متبرک ہے، اور وہاں سے امت مسلمہ میں یہ چیز پھیل گئی کہ نال جو ہے ایک متبرک چیز ہے، در حالانکہ اس کا اصل بنیاد کیا تھی کہ وہ متبرک ہرگز نہیں تھی، بلکہ اس کا تو ایک فلسفہ ہی بہت جو ہے غیر شرعی تھا، اور بہت ہی جو ہے افسوسناک بات تھی کہ اسے ہم لوگ ایسی چیز کو جس کی وجہ سے وہ لوگ اسے متبرک سمجھ رہے تھے جو ہمارے لیے قابل نفرت ہونی چاہیے، ہم اسے اپنے لیے برکت کا باعث اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھ رہے تھے۔
امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا، جو مقصد تھا، وہ ہمارے لیے
متبرک ہونا چاہیے۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کے، میں عوام کی بات کر رہی ہوں، علماء کی نہیں بات کر رہی، کہ عوام نے اس مقصد کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو اپنانا شروع کر دیا، اور آج بھی یہ رہا، اور یہ علماء کا کام ہے، اور علماء یہ کام کر رہے ہیں کہ عوام کو، مسلمانوں کو امام حسین کے قیام کے اصل مقصد کی طرف لا رہے ہیں۔ اصل مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، اور اسلام کا زندہ ہونا۔ آج ہم نے اپنے مجالس میں، اپنی عزاداری میں، اپنے اجتماع میں اسلام کو کم رنگ کر دیا، ہمیں اسلام بہت ہی کم نظر آتا ہے اور خرافات بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہ علماء کا کام ہے، اور علماء یہ مقصد کو انجام دے رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں کہ حسینیت کو کس طرح اجاگر کیا جائے۔ اس میں یہی مساجد اور جو ہے امام بارگاہ، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مساجد تو بہت زیادہ بنا لیں، امام بارگاہ تو بہت زیادہ بنا لیں لیکن ان کے اندر اجتماع نہ ہو، یا عالم تو بہت زیادہ ہو جائیں لیکن علماء کو سننے والا نہ ہو، یا علماء اپنے علم پر عمل کرنے والے نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کی رعایت ہم علماء کو کرنی پڑے گی، اور ہم عوام کو۔
جی، بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ۔ یہاں پر جو میں لاسٹ سوال آپ سے پوچھوں گی وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں، سوگواری میں جو گریہ کرتے ہیں، اور خود عزاداری اور سوگواری کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟
عزاداری اور سوگواری کی اہمیت روایات میں بہت ہی زیادہ بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ جو امام حسین کے لیے گریہ کرے یا کسی کو رلائے، اس کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ اجر کے قائل ہے اسلام۔ یہ ساری روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ گریہ اور آہوزاری جو ہے ایک مومن کے لیے اسلحہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا صلاح ہے عبادت میں بھی اور عمل میں بھی۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ایک جنگ ہے، اور یہ جنگ ایسی ہے جو تا قیامت ہے، اور اس میں وہاں پہ صلاح کیا تھا، اسلحہ کیا تھا امام حسین کا اور ان کے اہل بیت کا؟ صبر تھا، اور یہ گریہ اور آہو بکا، یہ ساری چیزیں تا قیامت ہمارے لیے اسلحہ ہیں، صلاح ہیں ہمارے پاس دشمنوں کے لیے جو ہے، دشمنوں کو ہرانے کے لیے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ عزاداری اور سوگواری جو ہے یہ ہمیں انبیاء سے ورثے میں ملا ہے، آئمہ میں سے ورثے میں ملا ہے۔ اس سوگواری اور عزاداری کو اس کے مقصد کے تحت انجام دینا چاہیے۔ واللہ ان کا مقصد، ان کے لیے رونا صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ پیاسے شہید کر دیے گئے یا ان کے اہل بیت کو اسیر کر دیا گیا، ان کے لیے رونا ان کے مقصد کے لیے، ان کو اس لیے رویا جائے ان کے مقصد میں، کہ ہم اس مقصد میں آگے بڑھ سکیں، اس مقصد کو لے کر آگے تک چل سکیں۔ کبھی پھر کبھی کوئی یزید جو ہے دوبارہ تخت پر نہ آ بیٹھے، اور کبھی پھر کوئی مظلوم جو ہے امام حسین کی طرح یوں غریبانہ شہید نہ کر دیا جائے، اور تاقیامت ہمیں اس مقصد کو لے کر آگے بڑھنا ہے، اور ہر وقت کے یزید کو اسی طرح جو ہے ہرانا ہے جس طرح کہ امام حسین نے ہرایا۔
بہت بہت شکریہ معصومہ صاحبہ، بڑے خوبصورت انداز میں اور بہت ہی اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کرتی ہوں۔ جی ناظرین، کیسا لگا ہمارا آج کا پروگرام؟ امید کرتی ہوں کہ پچھلے پروگرام کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، اور آپ کی تجاویز کا بڑی شدت سے انتظار رہے گا تاکہ آپ کے اپنے گھرانہ پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کی خدا حافظی کی طرف جانتی ہوں کہ خداوند متعال سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگارہ ہمیں سخت ترین حالات میں بھی، سخت ترین حالات اور ماحول میں بھی مقاصد کربلا کو زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اور آپ کو خدا کی امانت دیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔